اور پھر آپ نے حضرت علی کو فائنلی اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ شوہر کے طور پر سلیکٹ کیا. اس کے اوپر ہم کل جو تھے وہ بات کر رہے تھے. حضرت علی کے ساتھ جو معاملہ جو تھا وہ سیٹل ہو گیا, ہوا یہ کہ جب بعض صحابہ نے اپنے لیے حضرت فاطمہ کے لیے پروپوزل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیکلائن کر دیا, تو بعض کچھ صحابہ کے لیے آتے ہیں جو کہ بزرگ صحابہ تھے, انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پروپوز کرتے حضرت فاطمہ کے لیے. حضرت علی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. تو ایک موقع کے اوپر آتا ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے اور کونے میں آ کے بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے اور کچھ بولا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد محسوس کرنے کے بعد پوچھا کہ علی کوئی ہیزیٹیشن ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے, میں چاہتا ہوں آپ آئندہ بھی میرا خیال رکھیں. بس حضرت علی نے اتنا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے پاس جا کے حضرت علی کا جو پروپوزل تھا اس کو پیش کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نظریں جھکا لی اور خاموشی اختیار کی, اور اس کا مطلب یہی تھا کہ جو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا. تو اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپس کا ریلیشن شپ تھا وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں فاطمہ کا ہاتھ علی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم فاطمہ کو حق مہر میں کیا دو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک ان کی آرمر تھی, زرہ تھی ان کی, جس کو وہ جنگ میں استعمال کیا کرتے تھے. گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑا تو جنگ میں کام آتا ہے, قتال میں کام آتا ہے, زرہ جو ہے اس کو بیچ کر جو ہے تم اپنا حق مہر کا معاملہ ادا کر سکتے ہو. یہ جو حق مہر ہے جس کو آپ خالی مہر بھی کہتے ہیں, مہر کے لیے اس کی ٹرانسلیشن ڈاوری اپروپریٹ نہیں لگتے, اس لیے کہ ڈاوری سے آپ کے ذہن میں جہیز بھی آتا ہے. مہر جو ہے وہ شوہر کی طرف سے نکاح کے موقع پر بیوی کو دیا جاتا ہے, اٹس اے ٹوکن گفٹ. مہر کے لیے بعض اسکالرز یہاں تک کہتے ہیں کہ جب نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں فلاں خاتون کو فلاں صاحب کے نکاح میں دیتا ہوں باعوض اتنے نکاح کے. نکاح جو ہے وہ ان پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا, نکاح تو ایک اللہ کے حکم کے مطابق سنت کو پورا کرتے ہوئے ہو رہا ہے. جو مہر کی رقم ہوتی ہے یا جو مہر ایک ٹوکن گفٹ ہوتا ہے, یہ صرف ایک نشانی ہوتی ہے ہمارے دین کے اندر, ہمارے ریلیجن کے اندر, ہماری شریعت کے اندر, اس چیز کی کہ مرد اس عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا, مرد اس عورت کی جس کو کہ بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کی ضروریات بھی پوری کرے گا, جس کو آپ اپنے عام زبان میں ٹرمینالوجی میں نان نفقہ کہتے ہیں, اس کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور اس کی خواہشات کو بھی اپنی بریکٹ کے مطابق جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرے گا. یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مہر ہے یہ اصل میں مرد کی ریسپانسبلٹی کو ظاہر کرنے کا ایک ٹوکن ہے کہ وہ عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا اور بریڈ ونر مرد ہوگا. مرد جو ہے وہ جو مہر دیتا ہے وہ نکاح پہ کوئی قیمت ادا نہیں کر رہا ہوگا. تو اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور بتائیں, اس لیے کہ آج کل بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر سوال اٹھا کر اپنے آپ کو نکاح سے دور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ مائیں اس بات پر پریشان ہوتی تھیں کہ رشتہ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں آ رہا, رشتہ نہیں آ رہا. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ رشتے آتے ہیں اور اولادیں رشتے جو ہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی, اس لیے ان کو ابھی شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی, ابھی پڑھنا ہے, ابھی جاب کرنی ہے, ابھی جو ہے وہ کریئر اپنانا ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر جو پروموٹ ہو رہا ہے وہ یہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ پہلے بیٹی, اور ایک کانسیپٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا جس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے جو کہ ان اسلامک ہے. وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایڈ دیکھا تھا, مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ ایڈ کہاں کا تھا, لیکن یہ کہ اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ آج کل کی بچیاں, ان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ آپ جب تک شادی نہ کریں, جب تک کہ آپ نے جو اپنے ماں باپ سے مثال کے طور پر ایجوکیشن کے اوپر یا جو انہوں نے آپ کی سسٹیننس کے اوپر خرچہ کیا ہے, آپ جب تک اس کو پے بیک نہ کر دیں, جب تک آپ شادی نہ کریں. یعنی پہلے آپ اپنے ماں باپ کو خوش کریں پھر آپ شادی کرنے کا معاملہ کریں. اسلام کی یہ اسپرٹ نہیں ہے. اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ولی رکھے ہیں, الحمدللہ آپ کے والد ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے شوہر ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو عورت کے مقام پر اگر صحیح رکھ کر سمجھیں گی تو آپ کو دین کی اسپرٹ سمجھ آئے گی, ورنہ آپ دین سے بدزن رہیں گے اس طرح سے. تو اپنے بچیوں کو اس چیز کی طرف بھی لے کر آئیے. ایجوکیشن بہت اچھی ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اگر اچھا پروپوزل آتا ہے, اور بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے کا بہت شوق نہیں ہوتا ہے یا ان کی کوئی ایسی اسپیسیفک لائن نہیں ہوتی ہے, اچھا پروپوزل آنے پر بیٹیوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ اپروپریٹ ایج پر کیا جا سکے. تو حضرت فاطمہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسی حق مہر کی طرف جو تھا وہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ علی تم حق مہر میں کیا دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے لوگوں میں سے حضرت علی کو سلیکٹ کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے شوہر کے طور پر, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی مالدار نہیں ہے. آپ کی دو بیٹیاں جو تھیں وہ باری باری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی, جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا. حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ مالدار نہیں ہے. حضرت علی کے گارجین خود رسول اللہ تھے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا. جس وقت ان کا نکاح ہوا ہے تو کسی صحابی نے ان کو اپنا حجرہ جو تھا وہ تحفے کے طور پر دے دیا تھا, یعنی ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو رحمت للعالمین بنایا گیا, جو تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی, جو اللہ کی نظر میں محبوب ترین ہستی, وہ اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دینے کو تیار ہو گئے جس کے پاس فائنینشلی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کوئی کامیابی نہیں تھی. یہ حقیقت ہے. آج جب آپ اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے داماد, اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر اور اپنے لیے داماد ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہم سب سے پہلے, یہ حقیقت ہے, ہم زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نیک بچہ چاہیے, ہمیں با اخلاق بچہ چاہیے, ہمیں اچھی سلجھی ہوئی فیملی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بٹ سوری ٹو سے, ہماری ذہنوں کے اندر ٹاپ پرائرٹی پر لڑکے کی فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے کہ لڑکا فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہے, کتنے ڈیجٹ سیلری لیتا ہے, کتنا اسٹیبلشڈ اس کا بزنس ہے, کتنا بڑا اس کے پاس گھر ہے, کتنا کمفرٹیبل لائف اسٹائل میری بیٹی کو دے سکتا ہے. ہمارا فوکس پرائیورٹی پر, ڈیل بھی ہوتا ہوگا میں ڈینائی نہیں کر رہی ہوں, لیکن پرائیورٹی پر ہمارا فوکس جو ہے وہ فائنینشیل پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ یہی کامیابی کے رکھ لی ہے. اور اگر کوئی لڑکا بظاہر دیندار ہے, پانچ وقت کا نمازی بھی ہے, اخلاق بھی بہت اچھا ہے, گھرانہ بھی بہت شریف ہے اور سلجھا ہوا ہے, لیکن وہ ہمارے ان اسٹینڈرڈ پر نہیں آتا تو ہم ان پروپوزلس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ ویسے جتنی بیٹیوں کی مائیں ہیں آپ خود اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. ہم زبانوں سے کہتے ہیں کہ دین ہماری پرائیورٹی ہے, لیکن جب ہم عملی طور پر پریکٹیکلٹی میں اس چیز کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم دین کو لیسٹ پرائیورٹی پر لے جا کر دنیا کے مٹیریلزم کو ٹاپ پرائیورٹی پر لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے اور ان کا عمل موجود ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے, وہ چاہتے تو بڑے سے بڑے بادشاہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے تھے, بڑے سے بڑے مالدار صحابی سے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پرائیورٹی دین کو دی, اور دین میں پرائیورٹی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی. آپ اگر اپنے بھی زندگیوں کے اوپر تھوڑا سا ویژولاز کر کے دیکھیں تو جو ہمارے دادا دادی نانا نانی ہوتے تھے, جتنی لگژریز آج ہمارے پاس ہیں, جتنا لگژریس لائف اسٹائل ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں کا آج سے دو جنریشن پہلے, ایک جنریشن پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن آئی ایم ڈیڈ شیور کہ وہ ہم سے زیادہ خوشگوار کپل ہوتے تھے, ہیپی کپل ہوتے تھے, ہم سے زیادہ ان کے گھروں کے اندر سیرینٹی اور ٹرینکولیٹی ہوتی تھی, ہم سے زیادہ خوشیوں کے ساتھ رہنے والے ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دار و مدار خوشیوں کا مٹیریل پر نہیں ہوتا تھا, ان کا دار و مدار اخلاق پر ہوتا تھا, محبت پر ہوتا تھا اور افیکشن پر ہوتا تھا. ہم نے اپنی خوشیوں کو آرٹیفیشل کر لیا ہے, ہم نے اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا ہے. اپنی بیٹیوں کے لیے جب داماد, اپنی بیٹیوں کے لیے جب آپ شوہر ڈھونڈیں تو ذہن میں رکھیں سب سے پہلی چیز مرد کی آنیسٹی, شریف مرد, اس کا دین, اس کی آنیسٹی, اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کا رسپانسبلٹی لینے والا کریکٹرسٹک, کہ وہ آپ کی بیٹی کی اور کل کو آپ کی بیٹی کی اولاد کی رسپانسبلٹی لے سکے. یہ دو چیزیں اگر آپ کو نظر آتی ہیں الحمدللہ, جب وہ رسپانسبلٹی لے سکتا ہے تو آپ کی بیٹی کو بھوکا نہیں مارے گا. ایمان رکھیں, اور ایمان رکھیں کہ رازق شوہر نہیں ہوتا. رازق کون ہوتا ہے؟ رازق تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, جو خالق ہے وہ رازق ہے, وہ دے گا. عورت جو ہے اپنے نصیب میں جو رکھتی ہے وہ اس کو انشاءاللہ مل جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی لیکن ایمان کی دولت ضرور تھی. حضرت علی کے پاس بھی بہت زیادہ جو تھے وہ لینڈ مارکس اور بہت بڑی بڑی زمینیں نہیں تھی, لیکن توکل کا اثاثہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. حضرت علی کریجیس مرد تھے, انرجیٹک نوجوان تھے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ان کو سلیکٹ کیا. ایک اصول اسکالرز دیتے ہیں کہ جب آپ مثال کے طور پر اپنے لیے جو ہے وہ داماد سلیکٹ کریں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں اذا آتاک من تردو ندینۃ وقلبہ فزوجہ, اگر کوئی تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے اور اس کا کریکٹر اچھا ہو, اخلاق اچھا ہو, اس کا کنڈکٹ اچھا ہو, یعنی اس کا دین اچھا ہو, اس میں دین کا میرٹ ہو تو اسے قبول کر لو, اسے ریجیکٹ نہ کرو. تو جس رسول سے میں اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اسی رسول کا یہ عمل ہے اور سنت ہے کہ انہوں نے بیٹی کے معاملے میں دیندار انسان کو پرائیورٹی دی. تو جب حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم مہر میں کیا دو گے, اور علی نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ دو چیزیں ہیں, تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی زرا بھیجو تاکہ تم مہر ادا کر سکو. رسول اللہ نے زرا بیچنے کے لیے اس لیے نہیں کہا تاکہ تم بہت ہی بڑا جو ہے وہ گرینڈ ریسیپشن دے سکو, تم اپنا جو اسٹیج ہے اس کو تم نیچرل امپورٹڈ فلاور سے ڈیکوریٹ کر سکو, تم رشتے داروں کو بڑے بڑے تحفے دے سکو, تم مثال کے طور پر فاطمہ کے لیے کوئی بہت ہی ایکسپینسیو برانڈیڈ قسم کا جوڑا خرید سکو. اس لیے کہا تھا زرا بیچنے کے لیے, مہر ادا کرنے کے لیے. آپ کی پرائرٹی میں مہر تھا تاکہ تم مہر ادا کر سکو. اور ہم سب جانتے ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میرے پاس ٹائم ہے, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سمپلسٹ نکاح تھا, سادگی کے ساتھ کیا گیا اور ہزاروں لاکھوں نکاحوں کے اوپر بلیسڈ نکاح تھا, برکت والا نکاح تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے. تو پلیز اپنی شادیوں کے اندر سادگی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ہر انسان کی سادگی کا اپنا ویو ہے. آپ کو یہاں پر بیٹھ کر بلٹ پوائنٹس میں سادگی کے لیے ایک اماؤنٹ کرائیٹیریا میں نہیں بتائی جا سکتی کہ بس آپ اپنے بیٹے کی شادی میں اور بیٹی کی شادی میں بس اتنا اماؤنٹ خرچ کریں گے. ہر ایک کا اپنا لیول ہے, ہر ایک کے اپنے فائنینشیل میٹرز ہیں, ہر ایک کی اپنی فائنینشیل گرپ ہے, تھریش ہولڈ ہے, اس کے مطابق دیکھنا کہ آپ اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے دو قدم پیچھے کتنا لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو ان شاء اللہ قبول فرمائیں گے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ آپ اپنا آرمر بیچیے, تو حضرت علی اپنا آرمر لے کر مدینہ کی مارکیٹ پلیس میں چلے گئے, اور وہاں پر انہوں نے آواز لگائی کہ کوئی اگر جگہ خریدنا چاہے تو مجھ سے خرید لے. حضرت عثمان ابن عفان جو تھے وہ اس وقت اس علاقے میں اس مارکیٹ پلیس میں موجود تھے. حضرت عثمان نے جب حضرت علی کی آواز سنی تو آپ سے پوچھا کہ آپ یہ زرا کیوں بیچ رہے ہیں, تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو پروپوز کیا ہے اور مہر کی رقم کے لیے مجھے یہ زرا بیچنی ہے, تو اس لیے میں زرا بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان بہت خوش ہوئے یہ سن کر کہ حضرت علی کی نکاح کے اندر رسول اللہ کی ایک اور بیٹی مطلب ایک تیسری بیٹی آ رہی ہے, کیونکہ دو بیٹیاں آلریڈی حضرت عثمان کے نکاح میں آ چکی تھیں. حضرت عثمان نے کہا کہ آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا دو روایات آتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اس کے 400 دینار طلب کر رہا ہوں, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا میں 480 480 دینار طلب کر رہا ہوں. تو عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 480 دینار دیتا ہوں, آپ یہ ذرا جو ہے یہ مجھے دے دیجیے. تو حضرت علی نے اپنی ذرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پورے کی درہم کے اگینسٹ تھی وہ بیچ دی. حضرت علی ابھی پیسے لے کر اور ذرا ہینڈ اوور کر کے آرمر ہینڈ اوور کر کے مڑے ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو آواز دی اور آپ سے کہا کہ علی یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کا تحفہ ہے. تو مطلب اماؤنٹ ان سے لے لی اور ان سے ذرا خرید بھی لی, اس کے بعد تحفے میں انہیں کو واپس کر دی. خالی اماؤنٹ ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ کہیں حضرت علی کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, وہ وائلیٹ نہ ہو جائے. تو پہلے خرید لی اور بعد میں کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے نکاح کا تحفہ ہے, آپ اس کو لیجیے اور اللہ آپ کا نکاح آپ کو مبارک کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری بات بتائی کہ یہ زرا بھی میرے ہاتھ میں ہے اور یہ 480 دینار بھی میرے ہاتھ میں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ رسول اللہ کو انہوں نے آ کر بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے برکت کی دعا دی. یہی 480 دینار تھے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے مہر فاطمی از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام جہیز فاطمی. جب آپ جہیز فاطمی بولتے ہیں تو جہیز فاطمی کی ٹرم اسلام کی ٹرم نہیں ہے, مہر فاطمی از اسلامک ٹرم. مہر فاطمی یہی تھا, یہی 480 دینار تھے جس سے حضرت فاطمہ کے لیے جو تھا ایک جوڑا بنایا گیا تھا, جس سے حضرت فاطمہ کے لیے خوشبو خریدی گئی تھی. رسول اللہ نے کچھ اماؤنٹ حضرت فاطمہ کو دی کہ وہ اپنے لیے جوڑا اور خوشبو کا انتظام کر لیں. اسی اماؤنٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر کا سامان خریدا. یہ نکاح تھوڑا سا یونیک اس لیے تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے تو والد تھے ہی تھے, حضرت علی کے گارجین بھی تھے, تو آپ کو دونوں طرف سے تیاری کرنی تھی. جو گھر کا سامان آیا تھا جس میں دو پیالے, ایک بستر, کھجور کی چھال کا تکیا, جس کے اندر جو ہے وہ ایک مشکیزہ, ایک آٹا پیسنے کی چکی, یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ سب اسی 480 دینار سے خریدی گئی تھی جو حضرت علی نے مہر کے طور پر ادا کیا. آپ امیجن کریں کہ اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو سارے بیٹوں کی مائیں ذرا کان کھول کر سن لیں کہ جو حضرت فاطمہ کا جوڑا بنا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت علی کی جو ذرا بیچی گئی تھی اس مہر کی قیمت میں سے وہ جوڑا بنایا گیا تھا. یہ یہاں ادلا بدلا نہیں ہو رہا کہ بیٹی کا ہم بنائیں گے تو ہمارے بیٹے کا آپ بنا دیں. دلہا کے دونوں جوڑے لڑکے والے بناتے ہیں اور دلہن کے دونوں جوڑے جو ہیں وہ دوسری طرف سے پارٹی بنا دیتے ہیں. چیزوں کو سمپلیفائی کرنا شروع کریں. ماں باپ جن کے گھر سے بیٹی جا رہی ہے, چاہے وہ کتنے ہی اچھے گھر میں اور کتنے ہی اپنے پسند کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیج کیوں نہ رہے ہوں, ان کے اوپر ایک اداسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, ان کے نروس پریشان ہوتے ہیں. چاہے ماں باپ بظاہر کتنا ہی لڑکے کو اچھا کیوں نہ جانتے ہو کہ بہت نیک اور شریف لڑکا ہے, بہت نیک اور شریف خاندان ہے, لیکن آپ کو آگے والے آنے والے وقت کا نہیں پتا ہوتا کہ ان دونوں کی, میری بیٹی کی اور میرے ہونے والے داماد کی کیمسٹری ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو انسان تھوڑا پریشان رہتا ہے, انسان جو ہے لڑکی والے تھوڑا سا ایک اپنے اندر دل میں اداسی اور غم محسوس کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے ایسا نظام آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادگی سے کرنے کا کہا, سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو رخصت کر دیا گیا, کوئی گرانڈ سیریمنی نہیں کی گئی, کوئی سارے صحابہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا, سمپلسٹی کے ساتھ حضرت فاطمہ کو جو تھا وہ رخصت کر دیا گیا, اور حضرت علی کو پھر جو تھا وہ ولیمے کی تاکید کی گئی. اور رسول اللہ نے بارہا کئی موقعوں پر سیرت کے اندر صحابہ کو تلقین کی کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. عرب کے معاشرے میں جس میں شیپرڈ ہونا اور بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرنا عام تھا, اس میں یہ کہنا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو, اس کا مطلب تھا کہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کا ولیمہ ہو اور وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ کھانا افورڈ کر سکے تو تم کھانا پکا کر اس کے گھر لے جاؤ, لیکن اس کی خوشی میں شامل ہو. یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے انسان کی, جس کے گھر میں لڑکی آ رہی ہے وہاں باہر ایک ایڈیشنل چیز, ایک ایڈیشنل اضافہ انسان کا ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں خوشیاں ہوتی ہیں. اسلام نیچرل دین ہے, اسلام بیلنس دین ہے. جب آپ اور میں اسلام کے علاوہ خوشیاں دیکھنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت عمر کا قول یاد کر لیں. حضرت عمر نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے, اور جب ہم عزت اس دنیا کے اندر اور اسلام کے علاوہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو نکاح کے اندر بھی انہی طریقوں کو اڈاپٹ کیجئے جن طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ کر کے گئے ہیں. تو اس طرح سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا 2 ہجری کے اندر, یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ نے یہ نکاح جو تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا کیا. 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے پہلے بیٹے, اور دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی بہت ہی زیادہ کریجیس بہادر انسان تھے. تقریباً تمام غزوات میں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ پیچھے مدینہ میں رکیں گے, تو حضرت علی رو پڑے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کہ آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں علی, میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ٹرسٹ وردی انسان کے حوالے مدینہ کو کر کے جاؤں, اس لیے میں تمہیں پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسی طرح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی, 27 ایئرس تھی. اور حضرت علی کے لیے آتا ہے خیبر کا بہت ہی انٹرسٹنگ جو تھا وہ بیٹل تھا اور مارکا تھا. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور اس کو سنیں. کبھی کبھی یہ جو جتنے بھی بیٹلز ہیں جو کہ جنگیں جو غزوات اسلام میں رسول اللہ کے دور میں ہوئی, اس کو پڑھ کے آپ کو ویسا مزہ اور ویسی فیلنگز اور ویسی ایموشنل بانڈنگ نہیں آتی جتنی آپ کو کبھی کبھی سن کے آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہ ساری باتیں میں جو آپ کو بتا رہی ہوں میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہی, میں نے بھی مختلف کتابوں سے اٹھا کر آپ کے سامنے چیزوں کو رکھ دیا ہے. آپ یہی چیز اگر کتاب میں پڑھیں تو شاید آپ کے دل پر اتنا اثر نہ کرے جتنا سننے سے امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو ضرور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کبھی کہیں موقع ملے تو غزوات کے بارے میں جانیں. خیبر کا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ مارکر تھا. خیبر کے لیے حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ خیبر اور علی نے آلموسٹ سنگل ہینڈڈلی خیبر کے اندر مسلمانوں کو فتح دلوائی تھی اور شکست سے بچایا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ نے کئی صحابہ کو بھیجا لیکن وہ صحابہ جو تھے وہ اس قبیلے کے اوپر قابو نہیں کر پائے جیسے کہ حضرت علی نے کر لیا. حضرت علی اپنے لیے کہا کرتے تھے انا الذی سمیت ام حیدرا, میں علی ہوں, میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا, حیدر یعنی لائن رکھا ہے. اتنے بہادر تھے کہ ان کی والدہ ان کو حیدرا کہا کرتی تھی, اور انہوں نے واقعتاً اس کو پروف بھی کیا. یہ جو خیبر کا موقع تھا بنو قریظہ کے ساتھ یہ مارکہ ہوا تھا, رسول اللہ نے کچھ صحابہ کو بھیجا, وہ بنو قریظہ کے اوپر یہودیوں کے اوپر اوور کم نہیں کر سکے. پھر رسول اللہ نے کچھ اور صحابہ کو بھیجا, وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ فتح والا نہیں کر سکے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل یہ ذمہ داری اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو روایات میں آتا ہے سیرت میں کہ سب صحابہ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور سب نے چاہا کہ رسول اللہ ہمارا نام لے. اس لیے کتنا بڑا کلیم تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا تھما دیا, یعنی حضرت علی کے حوالے آپ نے خیبر کا مارکہ کیا کہ اب آپ جا کر اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں کرائیں گے اللہ کی مدد سے. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت علی کی آنکھ میں کوئی انفیکشن ہوا ہوا تھا اور وہ ایک آنکھ سے پراپرلی دیکھ نہیں پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سلائیوا لے کر رکھ دیا اور علی کی آنکھوں کے اوپر مساج کر دیا, اور اس کے بعد حضرت علی کی آنکھیں جو تھیں وہ چند ہی لمحوں کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر یہ جبرت اور ہمت کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کا جو معاملہ تھا یہ مسلمانوں کے حق میں فتح کر دیا. اسی کے اندر آتا ہے کہ ایک دروازے کو حضرت علی نے ڈس لاچ کیا تھا اکیلے, اور وہ اس دروازے کو جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے ڈس لاچ کیا تھا اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کر مقابلہ کر رہے تھے. بعد میں یہ دروازہ جو تھا یہ اس کو زمین سے اٹھانے کے لیے 10 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا. اتنی زیادہ فزیکل طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری طاقت دی ہوئی تھی. اور یاد رکھیں جو اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری طاقت آج بھی دیتا ہے. یہ معاملہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا کہ ہم سمجھیں کہ یہ تاریخ کے واقعے تھے, یہ پاسٹ چیپٹرز تھے, آج پاسبل نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول تھے, وہ صحابہ کرام تھے, کہاں وہ کہاں ہم, ہمارے ساتھ تھوڑی ایسی اللہ کی مدد آ سکتی. آپ اور میں وہ توکل تو اپنے اندر لے کر آئیں, وہ کنویکشن تو اپنے اندر لے کر آئیں, وہ احساس محبت کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے اندر ڈیویلپ تو کریں, پھر دیکھیں اللہ کیسے فرشتوں سے آپ کی مدد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام سنوارنے میں لگ جاتا ہے, یہ حقیقت ہے, آزما کر دیکھ لیں. اور یہ میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, جو اس سمندر میں چھلانگ لگائے گا وہ اس چیز کو سمجھے گا. یہ آپ اپنی زندگی میں کتنا مصروف کیوں نہ ہو, آپ کی زندگی میں ایک ہسل بسل کیوں نہ ہو, آپ کی زندگی میں کتنی ذمہ داریاں کیوں نہ ہو, آپ ایک کام اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے اسپیسیفائڈ کر کے ایڈ کر لیں, گارنٹیڈ ہے, آزمایا ہوا ہے, ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ باقی بھی سارے کام کرائیں گے اور آپ کا وہ ایکسٹرا ریسپانسبلٹی جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں اپنی باقی ذمہ داریوں کے ساتھ کر نہیں سکتی, اللہ وہ بھی آپ سے کروا دے گا. امیجن کریں جس کے کام سنوارنے میں اللہ لگ جائے گا اسے بہتر کام کس کے سنوریں گے. تو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس توکل کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہمیشہ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. قرآن کی آیت آتی ہے ان تنصر اللہ ینصر کو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, کنڈیشنل ہے, اللہ کی مدد کب آئے گی, ان تنصر اللہ, پہلا سٹیپ تمہارا, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. میتھمیٹکس کا اف اینڈ دین سٹیٹمنٹ, اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا, دیٹس اٹ, اٹس ا سمپل رول قرآن نے دے دیا ہے. ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں, ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور ہمارے مرد جو ہیں وہ کہیں کہ خود ہی کوئی نوکری والا جو ہے وہ باس آ کر مجھے یہاں پر آ کر میرا سی وی دیکھے گا, مجھ سے لے گا اور اس کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دے گا, نہیں, یو نیڈ ٹو پٹ یور ایفرٹ, پہلے آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے محنت کرنے کا, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہی معاملہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کیونکہ بہت بہادر تھے اور بہت انرجیٹک تھے تو ہر غزوے سے پہلے آلموسٹ مبارزہ کیا کرتے تھے. کبھی سنا مبارزہ کیا ہوتا ہے جی, معلوم ہے مبارزہ, مبارزہ ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا غزوہ بیٹل جو کہ دو فوجوں کے درمیان میں ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پاس صحابہ نے غزوات کیے تو ایک طرف مسلمان قوم ہوتی تھی, دوسری طرف جو تھی وہ کوئی اس کا اپوننٹ ہوتا تھا. مبارزہ ہوتا ہے غزوے سے پہلے, بیٹل سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک سولجر کا نکل کر آنا اور ون ٹو ون مقابلہ کرنا, صحیح, اس کو کہتے ہیں مبارزہ. بدر کے اندر بھی حضرت علی نے مبارزہ کیا, احد کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبارزہ کیا, دونوں کے اندر کیا. احد میں حضرت علی نے مبارزہ کس سے کیا, قریش کا ایک بندہ تھا جس کا نام آتا ہے طلحہ ابن عثمان, قریش کا یعنی کہ کافر تھا طلحہ ابن عثمان. طلحہ ابن عثمان وہی ہیں جن کے بیٹے تھے عثمان ابن طلحہ. آپ اگر عربز کے نام پڑھیں تو بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, یعنی والد کا نام ہے طلحہ ابن عثمان اور ان کے بیٹے کون تھے, عثمان ابن طلحہ, صحیح. تو عثمان ابن طلحہ ان کے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے, اور یہ وہی ہیں عثمان ابن طلحہ جو کہ کعبہ کی چابیوں کے کیپرز تھے, یعنی جن کے پاس کعبہ کی چابیاں جو تھیں وہ اس کے کسٹوڈین بنے تھے بعد میں. تو یہ جو طلحہ ابن عثمان تھا یہ اپنے قریشی کیمپ کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے زور سے آواز میں بلند آواز میں مسلمانوں کو شاؤٹ کر کے کہا کہ ڈرپوک مسلمانوں, تم میں سے کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا, کون ہے جو مجھ سے جنگ سے پہلے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کا سوچا اور اس کے مقابلے میں آ گئے اور اس کے سامنے آ کر کہا کہ یا تو میں تم کو ایگزیکیوٹ کر دوں گا اور تم جہنم میں جاؤ گے, یا میں تمہارے ہاتھ مارا جاؤں گا اور میں جنت میں جاؤں گا. حضرت علی نے اس کو کھلے اس میں ایک انداز میں بات کر لی, یعنی کوئی درمیانی معاملہ نہیں ہے, یا تم مجھے مارو گے یا میں تمہیں ماروں گا, بچے گا کوئی نہیں. انداز یہ والا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اتنا آخری وقت تک مقابلہ کرنے کو, مبارزہ کرنے کو تیار ہوں. حضرت علی کے لیے آتا ہے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا طلحہ ابن عثمان تھا, عمر بھی بہت بڑا تھا اور بڑا ویریئر تھا, ایک جنگجو انسان تھا. حضرت علی کی عمر تو بہت چھوٹی تھی, تو اس نے حضرت علی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, حضرت علی کی طاقت کو اور ان کے ایمان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. حضرت علی نے اس کو للکارا تھا کہ اب درمیانی کوئی معاملہ نہیں ہوگا, یعنی زخمی نہیں ہوگا کوئی, یا تم مرو گے یا میں مروں گا. ابھی یہ اسی اس میں تھا کہ حضرت علی کے ٹیکٹکس کو سمجھ ہی نہیں پایا. حضرت علی نے ایک وار کیا اور اس کی سیدھی ٹانگ کو کاٹ دیا. آپ سوچے ابھی یہ اسٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا تھا, اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنا جو ہے اسٹریٹجی اپنا کر جو ہے مبارزہ شروع کروں. حضرت علی کے ایک وار نے اس کی سیدھی ٹانگ کو جو تھا وہ کاٹ دیا, اس کی وجہ سے یہ زمین پر گر گیا. اور جب زمین پر گرا تو عرب جو تھے وہ لمبے لمبے خوف پہنا کرتے تھے, اس کو آپ دیکھتے ہیں نا آج بھی عرب پہنتے ہیں. جب یہ گرا تو وہ خوف اس کا اس کے منہ کے اوپر الٹا ہو کر آ گیا. بہت ہی میزریبل سچویشن کے اندر, بہت ہی قابل رحم سچویشن کے اندر یہ گرا. جب اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی کٹ گئی اور یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا. اب جب یہ ایک دم سے پریشان ہوا اور حضرت علی, اس کو اندازہ ہوا کہ علی نے کیونکہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ یا تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا, تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ علی اب مجھ پر وار کر کے مجھے فائنلی ختم کر دیں گے. تو اس نے حضرت علی سے بیگ کرنا شروع کر دیا کہ پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے چھوڑ دیں اور میں مان گیا. اور پھر کہا کہ ہم دونوں قریشی خاندان کے قریشی قبیلے کے ہیں, ہم دونوں بھائی ہیں, تو آپ ہم میرے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کیجیے. حضرت علی آلموسٹ, صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قابو پا چکے تھے اور اس کو وار کر کے ختم کرنے والے تھے, لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کی اٹھتی ہوئی تلوار کو خاموشی سے نیچے آتے ہوئے دیکھ لیا اور علی نے اس کو وہیں چھوڑ کر مسلمانوں کے کیمپ کا رخ کر لیا. جب مسلمانوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو اس کو وار کر کے ختم کرنے والے تھے اور آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ یا تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا, تو آپ نے مبارزہ آدھا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ اس نے مجھے کنشپ کا, رشتہ داری کا احساس دلا دیا تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک بندہ مجھے جو ہے معافی مانگے اور کنشپ کا احساس دلائے اور میں پھر بھی اس سے بدلا لوں, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اس کو میں نے اپنے بہادری کے سامنے نہیں رکھا بلکہ میں نے اپنی کائنڈ ہارٹیڈنس کے سامنے رکھ لیا. تو آپ کو صحابہ کی اس کمبینیشن میں جہاں جرأت اور اسٹرینتھ ملتی ہے, جہاں بریوری اور کریج ملتی ہے, وہاں آپ کو یہ سافٹنیس کا کمبینیشن بھی ملتا ہے. اور یہ بہترین کمبینیشن کہ جہاں پر ضرورت ہو سختی کی وہاں سختی, جہاں پر ضرورت ہو نرمی کی وہاں نرمی. ہمارا معاملہ ڈس بیلنسڈ ہے, ہم یا تو ضرورت سے زیادہ نرم ہوتے ہیں یا ہم ضرورت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ایک درمیانی سچویشن اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ان صحابہ کی زندگیوں سے یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت ہی بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ہوتے تھے. عہد کے موقع پر جب یہ خبر پھیلی, آپ کو معلوم ہے کہ عہد کا جو مارکا تھا وہ وہی مارکا تھا جسے مسلمان کافی شہید ہوئے تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وہ جو 50 تیر انداز پوائنٹ کیے تھے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان میں سے میجورٹی اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے, جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے دوبارہ مسلمانوں پر خون کر اٹیک کر دیا تھا. اور اسی عہد کے مارکے میں افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب حضرت علی کو اسی مارکے کے اندر یہ خبر پتہ چلی کہ رسول اللہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو حضرت علی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے. انہوں نے اپنی آتما اتار کر پھینک دی اور کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کے میدان میں دوبارہ سے اپنی جو تھی وہ انٹرنس دے دی, اور میں نے یہ سوچ کر بس اپنی انٹرنس دی کہ بس اپنے اپنی زندگی ختم کر لوں گا, اس لیے کہ رسول اللہ نہیں رہے تو میرے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ابھی کفار کا اور قریش کے جو سردار تھا انہیں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, خیریت سے ہیں, لیکن آپ کو چوٹیں آئی ہیں. حضرت علی نے فوراً اس مارکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور آپ کی گرد جا کر کھڑے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے نا کچھ صحابہ نے رسول اللہ کو انسرکل کر لیا تھا تاکہ قریش کا کوئی بھی انسان ڈائریکٹ رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا سکے, اس لیے کہ آلریڈی آپ کے چہرے کے اوپر جو تھے وہ زخم آ گئے تھے. تو حضرت علی انہی صحابہ کے اندر شامل ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈال کر اپنی طرف سے پروٹیکشن دے دی تھی. بعد میں سیرت کے اندر آتا ہے کہ ماں کا ختم ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینڈیجز کی تھی، اس لیے کہ آپ کو کافی چوٹیں آئی تھیں. اس کے بعد جب احد کا معاملہ کمپلیٹ ہوا تو احد کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند لوگوں کے ساتھ قریش کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تاکہ آپ چیک کر لیں کہ کہیں قریش پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی پر بہت ٹرسٹ کیا کرتے تھے. اس لیے ایک اور واقعہ بہت انٹرسٹنگ غزوہ خندق کے اندر ہوا تھا. غزوہ خندق جس کا دوسرا نام کیا آتا ہے؟ غزوہ احزاب نہیں، احزاب، حملہ کی زبر کے ساتھ غزوہ احزاب. غزوہ خندق جس کو بیٹل آف ٹرینچز کہا جاتا ہے اسی کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے اوپر بھی بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہوا کیونکہ مسلمانوں نے ایک طرف اپنی پروٹیکشن کے لیے ٹرینچز بنا لی تھی. یہ آپ کو معلوم ہوگا ٹرینچز کس کے پروپوزل پر بنائی گئی تھی؟ حضرت سلمان فارسی کے پروپوزل پر یہ ٹرینچز بنائی گئی تھی. اس سے پہلے مسلمانوں نے اس اسٹریٹجی کو کبھی کسی مارکے میں استعمال نہیں کیا تھا. تو یہ جب ٹرینچز بنائی گئی تو ان کے لیے آتا ہے کہ قریش کی فوج میں سے دو لوگ ان ٹرینچز کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان میں ایک جو تھا وہ اکرمہ تھا اور دوسرے خالد ابن ولید تھے. اکرمہ ابھی جہل کا بیٹا، اکرمہ کے لیے آتا ہے جنہوں نے پتہ ہے مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہی اکرمہ جو اس وقت قریش کی فوج میں سے مسلمانوں کے دشمن بن کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور بھی اس کے علاوہ کئی غزوات میں اپنے والد ابو جہل کے برابر میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اوپر تلوار چڑھایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد ایسے سچے اور پکے مومن بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے ایک غزوے میں شہادت کی موت نصیب کی. تو اللہ تعالیٰ جس کو راہ ہدایت دکھا دے یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل کے اندر ذرا سی بھی ہدایت کی طرف دیکھتا ہے اللہ اس کو یہ راستہ ضرور دکھاتا ہے. تو یہ دو لوگ تھے جو کہ ٹرینچز کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اکرمہ اور خالد ابن ولید. اکرمہ کے لیے آتا ہے کہ اکرمہ کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جنہوں نے ٹرینچز کو کراس کر لیا. ان میں ایک شخص تھا عمر ابن عبد البدھ،